جمعرات 29 مئی کے سیربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ لاہور میں ہائی کورٹ کے احاطے اور پولیس کی موجودگی میں ایک عورت کا قتل، بہانہ غیرت تھا۔
قتل ہے یہ، غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے، اور اس کو قتل کا ہی نام دیا جائے، اور اگر میڈیا ہمارے ساتھ تعاون کرتا اس تو شاید عوام بھی اس کو قتل ہی لیتی۔
تفصیل سے پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے لاہور میں ایک خاتون فرزانہ پروین کے قتل کے مجرموں کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لانے کا حکم دیا ہے۔ صوبہ پنجاب کی حکومت نے بھی واقعے کے دو دن بعد متعلقہ اداروں کو کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ 30 سالہ فرزانہ پروین کو منگل کو ان کے عزیزوں نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر اینٹوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ خواتین پر تشدد اور ان سے امتیازی سلوک پر کتاب لکھنے والے سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے فرزانہ پروین کے قتل کی مذمت کی اور کہا،
پاکستان میں سال کے ہر دن ایسے 2-3 معاملات سامنے آتے ہیں۔ بھارت، مشرق وسطی اور مغربی ملکوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل اس لیے ناقابل برداشت ہیں کہ زیادہ تر حکومتیں خاندان کو معافی دے دیتی ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں روایات کی وجہ سے خاندان کو اپنی بیٹی قتل کرنے کا حق ہے۔ بعض اوقات تو وہ اپنی رضامندی کے بغیر اجنبیوں کے ہاتھوں ریپ ہوتی ہیں، بے گناہ اور مظلوم ہوتی ہیں، پھر بھی اپنے ہی عزیزوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اس نے خاندان کی بے عزتی کرائی۔
ادھر بھارت کی ریاست اتر پردیش کی پولیس نے اپنے دو اہلکاروں سمیت متعدد افراد پر دو کم سن لڑکیوں کے گینگ ریپ اور قتل کا مقدمہ درج کیا ہے۔ لڑکیوں کی لاشیں بدھ کو درخت پر لٹکی ہوئی ملی تھیں۔ ان کے والد جیون لال،
تب ہم صاحب تھانے کے لیے جانے کو تیار ہوئے تو اسی سپاہی نے آ کے یہاں دیکھ کے بتایا جا کے گھر پہ میرے کہ وہ پیڑے پہ ٹنگی ہوئی ہیں۔
پاکستان کے شہر کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور ان کی کابینہ کے سابق وزیر تجارت مخدوم امین فہیم کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ملزمان کو 6 جون کو پیش کیا جائے۔ مدعا کیا ہے، سنیے نامہ نگار ریاض سہیل سے۔
وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وفاقی وزیر مخدوم امین فہیم اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے بعض افسران پر بدعنوانی کا مقدمہ درج کیا تھا۔ اس اسکینڈل میں اس وقت ڈرامائی تبدیلی آئی جب ایک ملزم فردوس وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ فردوس نے اعتراف کیا کہ اس نے بحری اور بری کارگو کے کرایوں میں رعایت کے بدلے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کر کر 50 لاکھ روپے بطور پہلی قسط ادا کی۔ اس کے علاوہ مخدوم امین فہیم اور محکمے کے دیگر افسران کو بھی ادائیگی کی گئی۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے مطابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کی ہدایت پر کارگو کے کرایوں کی مد میں 43.6 کروڑ روپے جاری کیے گئے، جس میں سے اکثر ادائیگیاں جعلی کمپنیوں کو کی گئیں۔
پاکستان کی سندھ ہائی کورٹ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر اپنا فیصلہ 31 مئی تک محفوظ کر لیا ہے۔ سماعت کے بعد سابق صدر کے وکیل فروغ نسیم نے بتایا کہ عدالت میں پیش کی گئی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان کے موکل کی ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہے، جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ حکومت کا موقف رہا ہے کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف عدالتوں میں پیشیوں سے بچنے کے لیے بیرون ملک فرار ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج نہ کیا جائے۔ مشرقی یوکرین کے شہر سلوویانسک میں روس کے حامی باغیوں نے فوج کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے، جس میں سوار ایک جنرل سمیت 14 یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں۔ وہاں فوج اور باغیوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں اور باغیوں نے 4 یورپی مبصرین کو بھی یرغمال بنا رکھا ہے۔ ادھر ڈونیسک نامی شہر میں مسلح باغیوں کے سربراہ الیگزینڈر برودائی نے بتایا ہے کہ چند دن پہلے مقامی ایئرپورٹ پر فوج کے ساتھ جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے باغیوں میں 33 روسی شہری شامل تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے قازقستان اور بیلاروس کے ساتھ نئے 6 ملکی اتحاد کے معاہدے کے دستخط کیے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یوریشین اکنامک یونین نامی اس اتحاد کے ذریعے روسی حکومت سابق سوویت یونین کو بحال کرنے کی کوششوں میں ہے، البتہ تینوں ملکوں کے سربراہوں نے اسے ایک تاریخی معاہدہ قرار دیا ہے۔ آسٹریلوی حکام نے بتایا ہے کہ بحر ہند کا وہ مقام غلط نکلا ہے جہاں خبردار کرنے والے آلات کی آواز سننے کے بعد اسے ملیشیا ایئر لائن کے طیارے کی جائے حادثہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ طیارہ مارچ میں بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے 239 افراد سمیت لاپتہ ہو گیا تھا۔ تازہ پیش رفت کا مطلب ہے کہ ماہرین تاحال طیارے کے حادثے کا مقام جان سکے ہیں، نہ اس کی وجوہات۔ ملیشیا میں صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے کیڈبری چاکلیٹ سے بائیکاٹ کی مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کا آغاز ان خبروں کے بعد ہوا کہ کیڈبری چاکلیٹ کی دو اقسام میں خنزیر کے گوشت کے شواہد ملے ہیں۔ اگرچہ کیڈبری ملیشیا نے متنازع مصنوعات مارکیٹ سے واپس منگوانے اور معاملے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے، لیکن ملیشیا کی مسلم کنزیومر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کیڈبری پر عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولی، میں ان میں سے نہ تھی۔ پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولی، میرا ان سے تعلق نہ تھا۔ مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولی۔ پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا۔ حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے، اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے اور اس کے بڑے موضوع پر آنے سے پہلے اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو کا ذکر کرتے ہیں یا کسی ہلکی پھلکی خبر کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ایسا نہیں، کیونکہ میں سیدھا آج کے بڑے موضوع پر آنا چاہوں گا۔ دو دن قبل لاہور میں ہائی کورٹ کے احاطے میں ایک فرزانہ نامی خاتون اپنے ہی گھر کے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ آج وزیراعظم نواز شریف نے اس پر رپورٹ طلب کی ہے۔ کل پورا دن یہ خبر بی بی سی کے تقریباً ہر پروگرام کی شاہ سرخی رہی، لیکن پاکستان میں شاید ایسا نہیں تھا۔ تو کیا بی بی سی نے کچھ غلط کیا، یا پھر پاکستان یہ سمجھ نہ پایا کہ کیوں دنیا کا سب سے معتبر خبر رساں ادارہ اس خبر پر یوں چونک اٹھا؟ ہماری ساتھی صبا اعتزاز آج کل لندن میں ہیں اور بی بی سی کے مختلف پروگرامز کے ساتھ ٹریننگ کر رہی ہیں۔ اس وقت وہ یہاں اسٹوڈیو میں ہی میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ صبا، یہ بتائیں کہ اس خبر کو بی بی سی نے اتنی اہمیت کیوں دی؟
عامر، شروع میں بی بی سی نے بھی اس خبر کو اتنا ایکسٹینسولی نہیں کور کیا تھا، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس اتنے صفاکانہ قتل کے بارے میں اب لوکل اخباروں میں کوئی بھی چرچا نہیں کی گئی۔ شروع میں اس طرح کے جو خبر تھی اس کو تیسرے صفحے میں دبا دیا گیا بہت سارے مقامی اخباروں میں، لیکن ہماری کل ایک ایڈیٹوریل میٹنگ ہوئی جو ہر صبح کو ہوتی ہے۔ مختلف پروگراموں کے ایڈیٹرز اس میں بیٹھتے ہیں، اور دن کا جی اتفاق سے میں وہاں موجود تھی، اور چونکہ میں پاکستان سے ہوں اسی قسم کے مسئلوں کو کور کرتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کو فوکس میں لانے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو میں نے یہ چیز ان کے سامنے رکھی کہ ہم نے اس کو ایکسٹینسولی کور نہیں کیا۔
اچھا، کیا سبا کیا رد عمل تھا جب آپ نے اس خبر کا ذکر کیا، تو کیا رد عمل تھا دوسرے ایڈیٹرز کا بی بی سی کے؟
وہ بہت شاکڈ تھے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے پہلے دیکھا کہ لوکل اخباروں میں پاکستان میں اس کی اتنا ذکر نہیں ہوا، یا پبلک جو ایک رد عمل سامنے آنا چاہیے وہ نہیں دیکھا، اور انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس خبر کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد سے بی بی سی نے میرا خیال میں اس کو سارا دن کل کور کیا اپنے مختلف پروگراموں میں، نیوز بلٹنس میں اس کا ذکر ہوا، اور ان کے جو لوکل بی بی سی کا جو نیوز چینل ہے انہوں نے بھی تقریباً کافی دن اس کے بارے میں بات کی۔
ٹھیک، تو صبا آپ کو بھی میں دیکھتا رہا ہوں، ٹی وی پر بھی میں نے دیکھا، ریڈیو پر بھی مختلف پروگراموں میں میں نے سنا، اسی خبر کے بارے میں آپ بات کر رہی تھیں، کیا بنیادی طور پر آپ کیا نقطہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں؟
جی، میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ ٹرمینالوجی ہی غلط ہے، آنر کلنگ، یعنی کہ غیرت کے نام پر قتل۔ جب آپ قتل کے نام، قتل اور ایک صفاکانہ قتل کے ساتھ غیرت کا نام جوڑتے ہیں، تو ہم نے اس کو آٹومیٹکلی دیکھا کہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو اس کو آٹومیٹکلی ایک ایکسیپٹیبلٹی یا قبولیت کا دے دیتا ہے، کانسیپٹ دے دیتا ہے، اور یہی معاشرے کا بنیادی پرابلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا رد عمل نہیں نظر آیا، جیسے کہ نیو دہلی میں ریپ کے بعد جو پبلک آؤٹ ریج نظر آیا تھا وہ یہاں پر نہیں نظر آیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید قانون بھی اور ریاست بھی اس معاملے میں ایک لا تعلقی سی اختیار کیے ہوئے ہیں۔
بی بی سی کے لیے یہ خبر اتنی اہم کیوں تھی، بتا رہی تھیں ہماری ساتھی اس صبا اعتزاز، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب آئیے رخ کریں اس ظلم نگری کا جہاں عدالت اور پولیس کے عین درمیان ایک عورت کو اس کے اپنے گھر والے نے اینٹیں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ کل ہماری ساتھی شمائلہ جعفری لاہور ہائی کورٹ میں اسی جگہ گئیں جہاں ایک دن قبل یہ قیامت ٹوٹی تھی۔
میں اس لاہور کے علاقے فین روڈ پر موجود ہوں، बिल्कुल उसी चाय के खोखे के सामने जहाँ पे कल फरजाना बीबी का कत्ल हुआ था। ये इलाका लाहौर का एक मारूफ इलाका है, यहाँ पर हर वक्त भीड़ रहती है, लेकिन सुबह के वक्त जिस वक्त के फरजाना बीबी यहाँ अपने मियाँ इकबाल के साथ मुकदमे की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट आ रही थी, उस वक्त इस सड़क पर और भी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि उस वक्त बहुत से सायलीन अपने मुकदमात की समाअत के लिए अदालत आ रहे होते हैं। और फरजाना जब कल पैदल अपने मियां के साथ और अपने वकील के साथ यहां बिल्कुल इस जगह पर पहुंची, जो कि ये चाय का खोखा जिस जो कि बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट की दीवार के साथ है और इसके बिल्कुल सामने जुडिशियल एकेडमी भी है, तो उनके जो घर वाले थे, उनके भाई और उनका कज़न जो कि उनका सबका मंगेतर था और उनके वालिद, उन्होंने उस पर हमला कर दिया, उसको पकड़ के एक तरफ ले गए और उसको काबू में करके उसके सर पे ईंटें मार मार के उसे कत्ल कर दिया। अभी भी यहाँ पर एक लकड़ी का छोटा सा क्रेट पड़ा है और जिसके नीचे खून जमा हुआ है, फरजाना का खून।
जिस जगह ये कत्ल हुआ, जहाँ इस वक्त भी लकड़ी का एक क्रेट पड़ा हुआ है जिसके नीचे खून पड़ा हुआ है, फरजाना का खून, वहीं एक चाय की दुकान भी है जिसमें चाय बनाने वाले ने यह देखा।
जब मैं उधर से आया हूँ, मैं अपनी मोटरसाइकिल पे आता हूँ, यो जो गेट है हाईकोर्ट का, उसके साथ 12 या 13 लड़के बैठे हुए, मैं ये अड्डा लगा के बर्तन लगा के सारा कोई मैं दूध लेने गया। जब मैं वापस आया हूँ तो इधर सामने वो सामने गेट पे लड़ाई हो रही है, इधर सब लोग कोई इधर खड़ा है कोई इधर खड़ा हुआ है, तो मैं अभी इधर दूध रखा हुआ है तो वो लोग इधर मेरे इधर ऊपर ही आन गिरे और उस बीबी को वो उधर से मारते 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 इधर यहाँ से ले आया। जब वो औरत गिर गई ना, वो एक लड़के ने फिर ईंट उठाया उसके सिर में जो ना वो मार दी, फिर एक और आया, 2 ईंटें उसने मार दी, ख़त्म हो गया, कोई किसी के पास नहीं आया, कोई किसी ने उसको चढ़ाया नहीं, वो ख़त्म हो गया इधर।
लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में इस ऐनी शाहिद का बयान सुनने के बाद शुमैला जाफरी फैसलाबाद पहुंची और सयाल नामी गाँव के एक डेरे में फरजाना के शौहर मोहम्मद इकबाल से मिली।
वो जी असं लव मैरिज की थी आई, 3 तोले 4 आने 80,000 रुपया लियाने, माँ उनकी फौत हो गई, बाहर तो उनका प्यो आंदा भी होर पैसे दे ता मैं तेन में रिश्ता देना, वो मैं दिते कोई ना, उस में अदालत जाके निकाह कर लिया।
अच्छा, तो पैसे दिए आपने कोई?
हाँ जी।
कितने पैसे दिए?
80,000 रुपया 3.25 तोले सोना जी
आपने दिया।
हाँ जी।
शादी करने के लिए?
उन्दे जी आई अपने फरजाना दे भाई दी शादी आई, ते जेड़ा फरजाना दा बाप है ना उन्दे प्यो मिथु लिया के मैनू दे चा, ते मैं फरजाना दा तेनू रिश्ता दे छड़सा।
अच्छा,
ते उस फरजाना दी मां मर गई, जिस मां मोई ना उस बुढ़ा जेड़ा को बदल गया, उस आखे भी और पैसे दे ते तां मैं तेनू रिश्ता देना, नहीं तो मैं किदी मणे दे छाइना। असीं एक दूजे नू पसंद करदे हैगे, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਿੱਧਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ?
ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੀ।
ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਸੇ ਆਪਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਔਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ।
ਹਾਂਜੀ।
ਤੋ ਕੱਲ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ?
ਹਾਂਜੀ।
ਆਪ ਵਹੀਂ ਥੇ?
ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛਿੱਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਛਿੱਟਾਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
80,000 रुपये और 3.25 तोले सोने के बदले प्यार की शादी, लव मैरिज, ये थे फरजाना इकबाल के शौहर मोहम्मद इकबाल। और अब सुनते हैं कि सारा मामला पहुंचा कहां। वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने फरजाना के सरेआम कत्ल पर अपने छोटे भाई और पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ को हुक्म दिया है कि इस बहीमाना कत्ल के मुजरमों को जल्द अज़ जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? इंसानी हकूक की कमीशन के मुताबिक गुज़श्ता साल मुल्क भर में इस नौयत के तकरीबन 900 जुराम हो चुके हैं और इहतजाज इससे भी कहीं ज्यादा। इस्लामाबाद से अंबर शमसी की रिपोर्ट।
25 साल फरजाना परवीन का कसूर यही था कि उन्होंने पसंद की शादी की। उनके शोहर को अपने बीवी की बेरहम कत्ल पर गुस्सा भी है और खौफ भी। उन्होंने अपने ससुराल के डर से फरजाना की तदफीन रात के अंधेरे में की। फरजाना के शोहर मोहम्मद इकबाल ने बीबीसी को बताया,
कचहरियों अदालतों हाईकोर्ट के बीच में एक शख्स कपड़े उतार कर नंगा नाचता है, शोर मचाता है, क्या हुकूमत नहीं देख सकती? ये क्या इंसानियत है? شرم آنی چاہیے، حکومت کو بھی شرم آنی چاہیے۔ کال کی تھی، انہوں نے کہا کہ رانگ نمبر ہے، ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ رات کو بھی فون کیا کہ ہم لاش چھین لیں گے۔ لاہور سے پولیس کی گاڑی ہمارے ساتھ آئی تھی جو جنازہ کروا کر گئی۔
یہ واقعہ لاہور کے ایک مرکزی شاہراہ پر پیش آیا، ہائی کورٹ سے چند قدم کے فاصلے پر۔ فرزانہ کے خون کے دھبے جائے وقوع پر سے مٹے نہیں۔ فرزانہ 3 ماہ کی حاملہ بھی تھیں، وہ عدالت میں اپنی شادی کے حق میں بیان دینے آئی تھیں۔ فرزانہ کے خاندان نے ان کے شوہر کے خلاف اغوا کا کیس درج کیا تھا جس کا مقدمہ چل رہا تھا۔ واقعے کے 2 روز بعد بھی پولیس صرف فرزانہ کے والد کو گرفتار کر پائی ہے اور بھائی اور دیگر افراد کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں۔ فرزانہ کے وکیل محمد راؤ کھرل نے بتایا کہ پولیس یہ قتل اس نہیں روک سکی کہ حدود کا فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ ان کے بقول ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ فرزانہ کا خاندان قتل کا منصوبہ بنا کر آیا تھا۔
تو یہ تو ارادہ ہے نا، ارادہ آنر کلنگ، اچانک اشتعال، تو وہ کہیں جا رہے ہیں اچانک سامنے آ گئے تو ادھر یہ ہو گیا۔ یہ تو ارادتن آئے ہوئے تھے نا، جو گاڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اتنا سفر 150-200 کلومیٹر سفر کر کے آئے تھے، تو یہ ارادتن ہے نا، یہ اچانک تو نہیں ہے۔
اسلام آباد میں بعض انسانی حقوق کی تنظیمیں اکٹھا ہوئی ہیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کارکن فرزانہ باری کہتی ہیں کہ ایسے جرائم کو روکنا پولیس کے رویوں کی وجہ سے مشکل ہے۔
دوسرا یہ کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے، مطلب ہمارا جو لاز ہیں، اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے سکم ہیں۔ مثال کے طور پہ آنر کلنگ کا ہی لا دیکھ لیں کہ مطلب اس میں جو سو کال غیرت کے نام کے قتل ہیں وہ کمپاؤنڈیبل ہیں، ان کو آؤٹ آف کورٹ لوگ سیٹلمنٹس کر لیتے ہیں۔ تو نہ تو ہمارے قوانین عورتوں کو تحفظ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے، اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اب اسی میں دیکھ لیں کہ پولیس جو ہے وہ کھڑی دیکھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے عورتوں اور مرد کا معاملہ ہے تو یہ عورت تو ان کو بلانگ کرتی ہے، لہٰذا یہ ایک پرائیویٹ یا ذاتی معاملہ ہے، لہٰذا وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے۔
اسی طرح کے چھوٹے موٹے احتجاج ہوتے ہیں، کیسز کا نوٹس لے لیا جاتا ہے، لیکن ایک بار انسانی حقوق کے کیسز سے توجہ ہٹ جائے اور معاملوں پہ چلی جائے تو یہ کیسز دب جاتے ہیں اور انصاف ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انور شمسی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
رپورٹ آپ نے سنی، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں سوال یہی ہے کہ ایسے واقعات کے مجرم کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچتے۔ شاید آپ یہ سن کر حیران نہ ہوں کہ اس کی ایک بڑی وجہ ایک لفظ ہے، غیرت۔ فرزانہ اقبال سرعام قتل ہوئی اور میڈیا نے کہا یہ قتل غیرت کے نام پر ہوا۔ بی بی سی اردو نے بھی یہی کہا۔ میں نے خواتین کی حالات زار پر ریسرچ کرنے والے اسلام آباد کے ادارے اکس کی ڈائریکٹر تسنیم احمد سے پوچھا کہ کیا ہم نے صحیح کیا یا غلط۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے، اور اس کو قتل کا ہی نام دیا جائے، اور اگر میڈیا ہمارے ساتھ تعاون کرتا اس تو شاید عوام بھی اس کو قتل ہی لیتی، اور غیرت جو بیچ میں ہم لے آتے ہیں اور جس کا سارا خمیازہ عورتوں کو بھگتنا پڑتا ہے، شاید اس کا رجحان تھوڑا کم ہوتا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سارا میڈیا، چاہے وہ قومی ہو یا بین الاقوامی ہو، اسے آنر کرائمز، آنر کلنگز یا قتل برائے غیرت کا ہی نام دیتا ہے۔
تو اس سے کیا ہوتا ہے تسنیم، بتائیں گے ہمیں کچھ؟
دیکھیں، جہاں پہ غیرت آتی ہے نا تو وہاں پہ جسٹیفیکیشنز بھی آ جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی عمل کو صحیح ثابت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ خاتون میرے گھر کی عزت ہے، اور اس کی اگر عزت پہ کسی نے ہاتھ ڈالا ہے تو میں بجا ہوں کہ اس کا بھی قتل کروں، اور اگر اس عورت نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جو بقول ان کی عزت پہ حرف لے کے آتا ہے تو وہ بجا ہے کہ اس کا بھی کام تمام کریں۔
یہ معاشرے کی بات کر رہی ہیں، معاشرے کی بات کر رہی ہوں، یہاں جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے، عدالتیں ہوتی ہیں، وکیل ہوتے ہیں، سب اس میں شامل ہیں، کس کی بات کر رہی ہیں؟
معاشرے میں، دیکھیں معاشرے میں سب ہیں، معاشرے کے لوگ ہی پولیس بناتے ہیں، وہی وکیل بناتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو فرزانہ کا کیس سامنے آیا ہے، یہ کوئی دور افتادہ گاؤں میں نہیں آیا تھا،
جی بالکل،
یہ مین شہر میں ہائی کورٹ کے سامنے ہزاروں لوگوں کی یا کچھ 100 لوگوں کی موجودگی میں،
بالکل
یقیناً پولیس بھی وہاں موجود تھی، وکلا بھی موجود تھے، عام شہری بھی موجود تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے اس عمل کو روک دیتے۔ اور وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک آپس کا معاملہ تھا، وہ ایک فیملی میٹر تھا، اور شاید اس میں سے 80% یا 90% لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس لڑکی نے گھر سے بھاگ کے اگر شادی کی ہے تو غلط کیا، اور ایسی لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ یہ سارا کچھ جو ہے، سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، پرانا ہے، اور رویے ہمارے جو ہیں اب بہت تیزی سے منفیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے جو ٹیلی ویژن کے پلیز ہیں وہ بھی اس میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔
اچھا، تو تسنیم، یہ یہ بتائیے مجھے کہ اگر غیرت کو جرم سے علیحدہ کرنا ہے, آپ خود بھی اس کی بہت دیر سے کوشش کر رہی ہیں معاشرے میں اس کی آگاہی پھیلانے کی, رکاوٹیں کیا ہیں؟
رکاوٹیں جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے اپنے رویے ہیں, ہمارے اپنے مائنڈ سیٹس ہیں, ہماری اپنی ذہنیت ہے جو کہیں نہ کہیں پہ اس بات کو صحیح تسلیم کر لیتی ہے کہ عورت کا وجود غیرت کی علامت ہے. اس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ غیرت کے مطابق ہونا چاہیے, جو بھی جس جگہ کا بھی جو کسٹمری پریکٹسز ہیں, جو سوشیو کلچرل نارمز ہیں, وہ اسی طرح سے ہونا چاہیے. یہ ہمارے یہاں جو قبائلی اور اس قسم کی جو روایت ہیں اس کا بھی نتیجہ ہے, اور یہ ذہنیت جو ہے اب صرف گاؤں دیہات تک ہی محدود نہیں, یہ شہروں میں بھی بہت تیزی سے پھیل چکی ہے. اور اس ذہنیت کو دور کرنے کے لیے ہمیں, میرے خیال سے ہم سب کو مل کے بہت زیادہ کوشش کرنی کہ یہ سارے جو اقدام ہیں یہ قتل ہیں, یہ قتل برائے غیرت ہرگز بھی نہیں ہے.
تسنیم, ہمیں جو حکومت کی طرف سے اعداد و شمار ملے ہیں ان کے مطابق گزشتہ سال لگ بھگ 900 اس طرح کے قتل ہو چکے ہیں جن کے ساتھ غیرت کو یا عزت کو جوڑا گیا ہے, اور ظاہر ہے کسی میں بھی کسی کو سزا نہیں ملی, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کی تحقیق اس معاملے میں کیا کہتی ہے کہ کیا ایسا ہے کہ اکثریت ان کیسز کی اس لیے اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکی کہ اس کے ساتھ غیرت یا عزت کا لفظ جوڑا گیا؟
بہت حد تک یہ بات بھی ہے, اور بہت حد تک یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے یہاں قوانین موجود ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ جو ملزم ہیں یہ اگر پکڑے بھی جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوپ ہولز ہیں جہاں پہ جا کے وہ کچھ رقم دے کے چھٹ جائیں گے. اچھا. آپس میں ہی فیصلے ہو جائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو معاف کر دیا اور دیت اور قصاص کے نام پہ وہ قتل جو ہے وہ ختم ہوا اس کا سارا معاملہ. اور زیادہ تر جو ہمارے غیرت کے نام پہ قتل ہیں اس میں یہی طریقہ کار ہمیشہ سامنے لایا جاتا ہے. اور اس پہ بحث کرنا کیوں ضروری ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح سے میڈیا ان چیزوں کو رپورٹ کرتا ہے, اگر وہ سارا فوکس اس لڑکی پہ یا اس عورت پہ لے کے آئے گا اور اس کے اس عمل پہ کہ وہ گھر سے بھاگی تھی یا پسند کی شادی کی تھی, اگر اس پہ زور دیا جائے گا بجائے اس کے کہ ان لوگوں پہ زور, ان لوگوں کی کہانی سامنے لائی جائے جو اس قسم کے قتل کرتے ہیں, تو جب تک عورت پہ فوکس رہے گا تو ہمارے معاشرہ بھی عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتا رہے گا اور اسی طرح سے قتل ہوتے رہیں گے.
اسلام آباد کے ادارے اکس کی ڈائریکٹر تسنیم احمد, لگتا یوں ہے کہ عورت پر ظلم کی نہ تو کوئی نفسیاتی حد ہے نہ جغرافیائی. انڈیا سے ذرا یہ سنیے.
بدایوں ضلع کے کٹرا گاؤں کا منظر انتہائی دردناک تھا. 14 اور 15 برس کی دو چچا داد بہنوں کی لاشیں کھیتوں کے درمیان آم کے ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی تھیں. دونوں بچیوں کا تعلق دلت برادری سے ہے. ان میں سے ایک لڑکی کے والد جیون نے بتایا کہ بچیوں کو بچانے کے لیے وہ پولیس سے مدد مانگتے رہے لیکن پولیس والوں نے کوئی مدد نہیں کی.
وہ چلانی تو وہ گیا, وہ 4-5 آدمی تھے, وہاں سے کتی بھائی پتی ہونے والی, دھمکی دی ہم گولی مار دیں, وہ چھوڑ کے گیا بھگ گیا, ماں نے گھر کہہ دیا, گھر سے میں آیا تو لڑکی کھینچ کے لے گیا. میں دیکھتا بھاگتا رہا ہوں تو پولیس کے پاس میں گئی,
پولیس والوں نے اس کو پکڑ کے ہما کو بھگا دیا وہاں سے. اس کو کہیں سنی اس نے دینے کو کہا پولیس والے, ایک سروے سپاہی اس نے منع کیا اس کو شکر, اس نے اس کو کوٹھی میں لے جا کر کے اس کو منع کر دیا. اور تھوڑی دیر بعد اس نے ہم سے جا کر ان کے گھر والوں کو بھیج دیا, پہلے ہم کو بعد کے کہیں دیکھ جا کے ٹنگی مری ہوئی ٹنگی ہوئی تھی.
بدایوں کے اعلیٰ پولیس افسر مان سنگھ چوہان نے بتایا کہ اس بہیمانہ واقعے میں ملوث ہونے کے الزام میں کئی پولیس والوں کو معطل کر دیا گیا ہے.
بچیوں کے ساتھ میں پیڑ پر ان کی لاش لٹکی ملی, پرجن کا یہ شکایت ہے کہ پہلے انہوں نے چوکی پر شکایت کری اور جو چوکی پہ کانسٹیبل تھے اور جو باقی فورس تھی انہوں نے ٹھیک سے رسپانس نہیں دیا. صبح ان کی ڈیڈ باڈی ایک پیڑ پہ لٹکی ملی, پر جن کی شکایت پر اس میں اونچے دھارا میں مقدمہ درج ہو گیا ہے. اس میں 5 لوگ نامزد ہیں, دو اس میں کانسٹیبل بھی ہیں. پنچانامہ کی اور پی ایم کی کارروائی ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کی اس میں گرفتاری بھی ہو گئی ہیں.
ریاست میں ملائم سنگھ یادو کی سماجوادی پارٹی اقتدار میں ہے اور ان کے بیٹے اکھلیش یادو وزیر اعلیٰ ہیں. ان کی حکومت پر سب سے زیادہ نکتہ چینی ریاست کی بگڑتی ہوئی امن و قانون کی صورتحال کے لیے کی جا رہی ہے. بدایوں میں بی جے پی کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ ان کم سن بچیوں کا قتل اور مبینہ اجتماعی ریپ گاؤں میں مخالفین کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کیا گیا.
آج سے ایک سال پہلے راٹھوڑوں کا ایک بچہ مار دیا تھا, اس کی ایف آئی آر کسی اور کے نام کرا دی گئی تھی, इसी के संदर्भ में ये भी घटना जो हुई है, उनके मन में ये था कि हम ये लड़कियों को मार देंगे और FIR किसी और के नाम करा दी जाएगी। अब चूंकि जनता की मांग के अनुसार पुलिस राजी है और कहती है कि जो एक्चुअल मुजरिम है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और चौकी के जो पुलिस के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने को प्रशासन तैयार है, तो प्रशासन कार्रवाई होगी।
गुज़िश्ता बरस दिल्ली में एक नौजवान तालिबा के इज्तिमाई रेप और कत्ल के बाद रेप और ख्वातीन के खिलाफ संगीन जरायम की सजाएं इंतहाई सख्त कर दी गईं, लेकिन इन वाकयात में कोई कमी नहीं आई है। अब ये बहस जोर पकड़ती जा रही है कि कानून से ज्यादा माशरे की सोच में तब्दीली की जरूरत है। शकील अख्तर, BBC दिल्ली।
इस मौजू पर आप मजीद पढ़ना चाहें या हमारे रेडियो और वीडियो रिपोर्ट्स सुनना और देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आइए। सरबीन BBC उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा है।
نصف صدی سے زندہ رہنے والا اردو ادب کا کلاسک اداس نسلیں،
موت جو مشترکہ تھی اور راستے میں بکھری ہوئی تھی اور جس کے اوپر سے ہزاروں انسانی پاؤں بظاہر بیگانگی اور بے نیازی کے ساتھ بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے، آخر کار اسے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، ٹالا جا سکتا تھا۔
ایک نئے ملک کے جنم کی کہانی۔
محسوس مجھے تب بھی یہ ہوا کہ شاید اسے پہلا پاکستانی ناول کہنا چاہیے۔
عبداللہ حسین کی یادیں باتیں۔
اس وقت کے بعد ایک اور نسل آ گئی، انہوں نے پڑھا، اس کے بعد ایک اور نسل آ گئی، انہوں نے پڑھا، تیسری نسل نے، چوتھی نسل نے۔ آج کل بھی مجھے نوجوان جو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ابھی پڑھا ہے۔
سنیے گا کل سیربین میں۔
کھیلوں کی خبریں منا رانا سے۔
ٹینس کی عالمی نمبر ایک اور فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کی دفاعی چیمپئن امریکہ کی سرینا ولیمز کو فرینچ اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں اسپین کی کھلاڑی گاربینا مگروسا سے اپ سیٹ شکست کا سامنا۔ سرینا گاربینا سے 6-2 اور 6-2 کے بدترین سکور سے ہاری۔ یہ پہلا موقع ہے جب سرینا ٹاپ سیڈ ہونے کے باوجود کسی ٹورنامنٹ کے دوسرے ہفتے میں داخل نہ ہو سکیں۔
I don't think anything worked for me today, so it was just nothing really worked. I don't know anything actually worked.
Serena keh rahi hain ki koi harba bhi kaam na aa saka. Serena ki behan Venus Williams bhi apna match haar kar tournament se bahar ho gayi hain. Unhe Slovakia ki Anna Shmidlova ne 1 ke muqable 2 set se haraya. French Open mein mardon ke hai muqablon mein aaj aalmi number 1 Spain ke Rafael Nadal dusre round mein Dominic Thiem ke madde muqabil hain, jabki Andy Murray samna karenge Marinko Matsovic ka. Bharat ne July ke mahine mein England ke khilaf test series ke liye 18 rukni team ka elan kiya hai. اسکواڈ کی تعداد غیر معمولی ہے کیونکہ عام طور پر اسکواڈ 15 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد معروف اوپننگ بیٹسمین گوتم گمبھیر کی ہندوستانی ٹیسٹ ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جبکہ فاسٹ بولر ظہیر خان اور یوراج سنگھ اس ٹیم میں جگہ نہیں بنا پائے۔ BCCI نے اس کے ساتھ بنگلہ دیش میں ون ڈے سیریز کے لیے بھی ٹیم کا اعلان کیا۔ اس سیریز کے لیے کپتان مہندر دھونی اور نائب کپتان ویراٹ کوہلی کو آرام کی غرض سے شامل نہیں کیا گیا۔ انگلینڈ نے تیسرے ون ڈے میں سری لنکا کو 10 وکٹوں کی بدترین شکست سے 2-4 کر کے سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ اولڈ ٹریفرڈ میں ہونے والے میچ میں سری لنکا کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 24 اووروں میں صرف 67 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ سری لنکن بیٹنگ کو تباہ کیا کرس جارڈن نے 5 وکٹیں لے کر۔ انگلینڈ نے مطلوبہ ہدف محض 13ویں اوور میں بنا کسی نقصان حاصل کر لیا۔ کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی ٹیم پنجاب کنگز 11 کو 20 رن سے ہرا کر انڈین پریمیئر لیگ کے فائنل میں پہنچی ہے۔ اس سیزن میں پنجاب کی ٹیم اول نمبر پر رہی، اس لیے شکست کے باوجود اسے فائنل کھیلنے کے لیے ایک اور موقع دیا جائے گا۔ اسی اصول کے تحت پنجاب اور چنئی کے درمیان 30 مئی کو میچ ہوگا اور اس میچ میں جو ٹیم جیتے گی وہی کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے ساتھ فائنل کھیلے گی۔
عبداللہ حسین کی کتاب اداس نسلوں کی کچھ عرصہ قبل ہم نے خصوصی کوریج کی تھی۔ اسی سلسلے کا ایک تشہیری اعلان کھیلوں کی خبروں سے پہلے آج میری غلطی سے پھر چل گیا، اس کے لیے معذرت، اور اب وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔
پاکستان میں وفاقی اور صوبے پنجاب کی حکومت نے فرزانہ پروین کے قتل کے 2 روز بعد اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ پسند کی شادی کرنے پر فرزانہ پروین کو منگل کو انہی کے عزیزوں نے عدالت کے باہر پولیس اہلکاروں کے بیچ اینٹوں کے وار کر کے مار ڈالا تھا۔ ادھر بھارت کی ریاست اتر پردیش میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد کے خلاف 2 کمسن لڑکیوں کے گینگ ریپ اور قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ ان دلت لڑکیوں کی لاشیں آم کے پیڑ پر لٹکی ملی تھیں۔ مشرقی یوکرین کے باغیوں نے فوج کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے جس میں سوار ایک جنرل سمیت 14 یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں۔ یورپی مبصرین نے مصر کے صدارتی انتخاب کو شفاف قرار دیا ہے جس میں فوج کے سابق سربراہ عبد الفتاح السیسی واضح برتری سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اور آبادی کا جنسی توازن بحال کرنے کے لیے چین کی حکومت نے ہر سال 20 لاکھ اضافی بچوں کی پیدائش کے انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اب پاکستان سے باہر کی کچھ خبریں۔ مصر کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق صدارتی انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق فوج کے سابق سربراہ عبد الفتح السیسی بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق جن پولنگ اسٹیشنز کے ووٹ گنے جا چکے ہیں ان میں 96% ووٹ السیسی کو ملے ہیں۔ ہماری نامہ نگار ارم عباسی آج کل قاہرہ میں موجود ہیں اور اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ کیا جشن کا سماں، کچھ ہمیں بتائیے کیا ہو رہا ہے۔
جشن جو ہے عبد الفاتح السیسی کے جو حمایتی ہیں وہ چند ایک گلیوں میں نظر آ رہے ہیں، اور لیکن زیادہ تر آپ کو قاہرہ میں خاموشی ہی نظر آ رہی ہے اس وقت انتخابات کے موقع پر۔
وجہ کیا ہوئی ارم اس خاموشی کی؟
وجہ یہ ہے کہ سب کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ عبد الفاتح السیسی جیتیں گے۔ جس طرح سے انہوں نے مارچ میں اپنا فوج کے وہ سربراہ تھے، مارچ میں انہوں نے وہ عہدہ چھوڑا تاکہ وہ صدارتی انتخابات کے لیے کھڑے ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا جس میں 1400 افراد مصری شہری مرے، اس کے علاوہ مرسی جو کہ مسلم برادر ہوڈ اخوان المسلمین کے سربراہ تھے اور جو کہ 9 منتخب صدر تھے مصر کے، جی، ان کو ہٹانے کے لیے جو کریک ڈاؤن ہوا اس میں 16,000 سیاسی رہنماؤں کو قید کیا گیا۔ تو پہلے سے ہی اس طرح کی فضا تھی کہ یہاں پر خوف زیادہ ہے اور انتخابات کا جو شور و غل ہے وہ کم ہے۔
ارما، آپ نے ہمیں ایک اور بھی رپورٹ بھیجی ہوئی ہے کہ کس طرح سے مصر کے میڈیا نے اس انتخابات کی کوریج کی، اور اس میں آپ نے ایک جگہ ذکر کیا کہ ٹرن آؤٹ بڑی کم رہی،
جی،
کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟
جی، ابھی تک غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو ٹرن آؤٹ، ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ 45% توقع کی جا رہی ہے کہ ہوگا، لیکن جب میں خود بھی پولنگ سٹیشنز پہ گئی تو وہاں پہ ووٹرز کی اتنی کم تعداد تھی کہ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد آپ کو اکا دکا ووٹرز ملتے تھے۔ اور یہ ٹرن آؤٹ بھی اگر آپ محمد مرسی جن انتخابات میں فاتح قرار پائے تھے اس سے موازنہ کریں تو اس کا ٹرن آؤٹ 52% تھا۔ اسی لیے شاید کچھ ماہرین کے خیال میں یہ انتخابات جو ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ ٹرن آؤٹ جو ہے 53 ملین ووٹرز کا صرف 45% ہے۔
یہ کہنا یا آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ نکالنا درست ہوگا کہ مصری عوام کی ان انتخابات میں وہ دلچسپی نہیں رہی جس کی توقع کی جا سکتی تھی؟
جی بالکل، مصر کی جو بیشتر عوام ہے اس نے انتخابات کا بوائیکاٹ کیا۔ کچھ لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی جو لبرل یوتھ لبرل تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر مصر میں فوجی آمریت نہیں دیکھ سکتے، اور چاہے وہ انتخابات کے ذریعے ہو لیکن یہ ملٹری رول کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے، اس لیے وہ اس ووٹ ڈال کر اس مرحلے کو، اس پروسیس کو قانونی حیثیت نہیں دینا چاہتے۔ تو بیشتر وہ لوگ جنہوں نے ریولیوشن میں شرکت کی، جو ریولیوشن کے لیے باہر نکلے، ان میں سے بیشتر لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، انہوں نے بوائیکاٹ کیا۔
پاکستان کی طرح مصر کا میڈیا بھی کچھ ایسا بھٹا ہوا ہے کہ اس پر جانبدارانہ رویے اور صحافتی اقدار کی پامالی کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ انتخابات مصر کے میڈیا نے کیسے کور کیے؟ ارم سے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، قاہرہ میں وہ موجود ہیں اور انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں اسی پہلو کا جائزہ لیا ہے۔
یہ مصر کے ایک پرائیویٹ چینل کی نیوز اینکر ہے۔ اس نیوز بلٹن میں صدارتی امیدوار سابق فوج کے سربراہ جنرل عبد الفاتح السیسی سے متعلق خبریں سر فہرست ہیں۔ مصر کے صدارتی انتخابات میں 2 ہی امیدوار حصہ لے رہے ہیں، مگر میڈیا کی کوریج زیادہ تر مسٹر سیسی کے گرد ہی گھومتی رہی۔ مسٹر حمدان صباحی سرکاری اور غیر سرکاری میڈیا پر کم ہی نظر آئے۔ مصر میں غیر سرکاری میڈیا چلانے والے کاروباری افراد ہیں جن کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سینئر صحافی ہوں یا غیر سرکاری سماجی کارکن، بیشتر کا الزام ہے کہ غیر سرکاری میڈیا نے صدارتی انتخابات کے دوران جانبدارانہ رپورٹنگ کی ہے۔ اس کا اعتراف نجیب سیوریز بھی کرتے ہیں۔
مسٹر نجیب مصر کے چوتھے امیر شخص ہیں اور آن ٹی وی کے مالک ہیں، مگر ان کا صرف یہی کاروبار نہیں، مشرق وسطی کے علاوہ وہ پاکستان میں سب سے بڑے سیلولر نیٹ ورک کے بھی مالک ہیں۔ مصر کی وزارت اطلاعات و نشریات کے ماتحت کام کرنے والے میڈیا مانیٹرنگ سیل کے ایک بیان کے مطابق، مصر کے غیر سرکاری میڈیا نے انتخابات کے دوران صحافتی توازن کا خیال نہیں رکھا اور نہ ہی عوام کے مختلف شعبوں کی مناسب نمائندگی کی، جس سے ایک مرتبہ پھر مصر کی سیاست اور کاروباری مفادات رکھنے والے میڈیا مالکان کے عرصے سے چلے آنے والے تعلقات کی کہانی بیان ہوتی ہے۔ مصر کے غیر سرکاری میڈیا پر الزام ہے کہ حسنی مبارک کے دور سے لے کر اب تک وہ مصر کی فوج کی سیاست پر گرفت مضبوط رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں میڈیا پر اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں، مگر شاید ہی کوئی میڈیا اتنے کھلے عام اپنی ترجیحات کا اظہار کرتا ہے۔ مصر کے غیر سرکاری ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر جنرل البیر شفیق نے بی بی سی کو جانبدار ہونے کی وجہ کچھ یوں بیان کی۔
یہاں غیر جانبدار میڈیا جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی سیاسی سوچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے کہ فاکس نیوز ریپبلیکنز کی حمایت کرتے ہیں تو سی این این ڈیموکریٹس کی۔ میرے خیال میں ہر میڈیا کے مالک کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت کرے، اور میری نظر میں یہ بالکل غلط نہیں ہے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم جس مرضی امیدوار کی چاہیں حمایت کریں۔
اس سلسلے میں غیر سرکاری انسٹیٹیوٹ میڈیا اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر عادل عبدالغفار نے بی بی سی کو بتایا،
ہم دیکھیں گے کہ پرائیویٹ میڈیا کو حکومت مستقبل میں مفادات مہیا کرے گی، ان کو مالی مفادات ملیں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مصر میں سرکاری میڈیا کے علاوہ پرائیویٹ میڈیا بھی ایک ہی امیدوار کی حمایت کر رہا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب عوامی مقبولیت ملنے کے بعد ویسے بھی میڈیا کامیاب امیدوار کا ساتھ دینا چاہے گا۔
شاید مصر کی عوام کی رائے بنانے میں جانبدار میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے، مگر شاید صرف مالی مفادات ہی نہیں جس کی وجہ سے بیشتر غیر سرکاری میڈیا مسٹر سیسی کی حمایت کر رہا ہے۔ مصر کی فوج نے ان صحافیوں پر بھی کریک ڈاؤن جاری رکھا ہوا ہے جو کہ مصر کی فوج کی حمایت نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہاں غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ ارم عباسی، بی بی سی، کائرو۔
اور اب چلتے ہیں واپس پاکستان، جہاں کے صوبہ سندھ میں ایک بار پھر ہندو برادری کے 3 مندروں کو نامعلوم افراد نے نقصان پہنچایا ہے۔ ان حملوں میں مورتیوں کو ہتھوڑوں سے توڑ کر ان کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
مندروں پر حملوں کے واقعہ بدھ کی شب میرپور خاص ضلع کے شہر کوٹ غلام احمد کے قریب واقع گاؤں باغات مالی میں پیش آئے، جہاں نامعلوم افراد نے شیو مندر، کھیتپال مندر اور خوشحال داس مندر میں داخل ہو کر مورتیاں توڑ دیں۔ یہ مندر ہیمراج مالی کی زمین پر موجود ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ نامعلوم افراد تالے توڑ کر شیو مندر میں داخل ہوئے اور مورتیوں کو نقصان پہنچایا۔
کوئی رات کو کوئی آئے، باہر کے تالے والے توڑے، مورتیاں مجھے وہ گرائی ہیں، پھر وہ دوسرا ایک مندر ہے ہمارے گاؤں کی دوسری سائڈ پہ، وہاں پہ بھی گئے ہیں، کوئی چیز اٹھائی نہیں، چوری کوئی نیت نہیں ہے ان کی، بے حرمتی کرنی ہے، انتشار پھیلانا، یہی کوئی ان کا مقصد تھا، تو کوئی چیز اٹھاتے کرتے دیکھ پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ دوسرے مندر پہ گئے، وہاں پہ سریا وریا یہ وہ اپنے وہاں پہ وہ زیر تعمیر مندر، بہت سا سامان پڑا ہوا تھا، وہیں سے اٹھایا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے۔
خوشحال داس مندر میں 10 جون کو سالانہ میلے کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، جس کی تیاریاں جاری تھیں۔ ملزمان کا پتہ لگانے کے لیے پولیس نے کھوجیوں اور سراغ رساں کتوں کی بھی مدد حاصل کی ہے، جس کی بنیاد پر مندر پر مامور کولی برادری کے 6 لوگوں کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے بعد میں 5 کو رہا کر دیا گیا۔ صوبہ وزیر برائے اقلیتی امور گیان چند اسرانی کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی معلومات سامنے نہیں آ سکی جس سے میڈیا کو آگاہ کیا جا سکے۔ کوٹ غلام احمد سے چند ماہ پہلے لاڑکانہ میں دھرم شالہ اور حیدرآباد میں مندر پر حملہ کیا گیا۔ لاڑکانہ واقعے پر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی، جس کی رپورٹ تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کی ہندو برادری کے بارے میں ایک اور خبر کہ بلوچستان کے ضلع جعفرآباد میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے 2 بچوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان بچوں کو 3 بچیوں کے ہمراہ نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کیا تھا، لیکن بعد میں 3 بچیوں کو تو چھوڑ دیا گیا۔ بچوں کے اغوا کا واقعہ ہندو برادری کے لیے شدید تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے بچوں کو بلوچستان کے سندھ سے متصل سرحدی ضلع جعفرآباد کے ہیڈ کوارٹر ڈیرہ لیار سے اغوا کیا گیا۔ اغوا کے واقعے کے بارے میں ایک مغوی کے چچا اوج راج نے فون پر بی بی سی کو بتایا۔
نقشے والے کے ساتھ گئے، ہم تو مطمئن تھے کہ بچے اسکول ہی گئے، لیکن تقریباً 12:30 بجے میں جو ہے نا تو دیر سے کال آئی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کے بچے ادھر ہیں تو ہم پریشان ہو گئے کہ ہمارے بچے رت دیر اسٹیشن چلے گئے، تو سے جب ہماری بات ہوئی تو پھر انہوں نے بتایا کار میں بٹھا کے پہلے اسکول کے بجائے انہیں گاڑی میں لے کے جو ہے وہاں ضرور لے کے آیا.
اوجراج کا کہنا ہے کہ اگر تینوں بچیوں کو نہیں چھوڑا جاتا تو بچوں کے بارے میں اندھیرے میں رہتے.
پھر بچیوں کو جو ہے نا رتو دیروں کے بازار میں کسی پوائنٹ پہ لا کے چھوڑ دیا ہے, وہاں بچیاں کافی دیر کھڑی رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے نا کچھ نزدیک کسی کلینک میں کوئی ڈاکٹر ہے, انہوں نے دیکھا ہے تو نظر ہمدردی نے سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کیسے یہاں کھڑے ہیں, تو انہوں نے ان کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے. پھر وہ بچے کو نمبر یاد تھا اپنے پاپا کا, ان سے رابطہ ہوا تو اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا. حالانکہ اگر وہ کیس نہیں ہوتا تو ہم تو بالکل اندھیرے میں تھے.
یہ بچے روزانہ ایک رکشے میں اسکول آیا اور جایا کرتے تھے. ایک مغوی بچے کے دادا اور ڈیرہ لائر میں ہندو برادری کے سربراہ مکی لال چند کا ان کے اغوا کے واقعے کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہنا تھا.
یہاں سے لے گئے, وہاں سے کار میں بٹھایا, بچیاں بتا رہی ہیں باہر کے بولا پیٹرول ختم ہو گیا رکشے کو چھوڑ کر, پھر گاڑی میں بیٹھایا, کالی گاڑی تھی کالے کلر کی بڑی گاڑی اور اس میں بٹھایا کر.
اوجراج کا کہنا ہے کہ تمام بچے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں اور وہ سب کے سب کم سن ہیں.
یہ تقریباً بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں, تو ایک کی 11 سال ہے تو ایک کی 10 سال ہے, بچیاں ایک 8 سال کی ہے تو ایک 7 سال کی اور ایک 5 سال کی ہے.
بلوچستان کی اپنی قبائلی روایت کی وجہ سے یہاں اقلیتیں پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں محفوظ تھیں, لیکن سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں حالات کی خرابی کے باعث دوسرے طبقات کے ساتھ ساتھ اقلیتیں بھی غیر محفوظ ہو گئیں, لیکن ان میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد سب سے زیادہ غیر محفوظ ہو گئے. سن 2007 سے اب تک بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد کو اغوا کیا گیا, جن میں سے بعض اغوا کی کوشش یا حراست کے دوران مارے بھی گئے. دونوں بچوں کے اغوا کے واقعے نے ہندو برادری کو ایک مرتبہ پھر تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. ہندو برادری کے پنچایت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں.
ہمارے بچے 10 سال کے اسکول تک نہیں جا سکتے سر, ہمارا رہنے کا کیا مطلب, پہلے ہوئے ہیں سر, اغوا ہوئے ہیں, بہت ہوئے ہیں, وہ مارکیٹ چلے گئے, چلے گئے انڈیا چلے گئے.
بچوں کے اغوا کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے. میں نے اغوا کے محرکات کے بارے میں پولیس کا موقف جاننے کے لیے جعفر آباد پولیس کے سربراہ سے فون پر رابطے کی کوشش کی, لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. مقامی انتظامیہ کے مطابق بچوں کے اغوا کے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مکی لال چند کا کہنا ہے کہ پولیس ان سے تعاون کر رہی ہے.
انہوں کا رابطہ نہیں ہوا, ڈی پی او صاحب کہہ رہا ہے بس انشاءاللہ ڈی پی او صاحب اچھے آدمی ہیں, یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں, ہمارا اس کے ساتھ بہت ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے.
وزیر اعلی بلوچستان نے بچوں کے اغوا کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ ان کو فوری طور پر بحفاظت بازیاب کرایا جائے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
دنیا کے ہر تیسرے بالغ اور ہر چوتھے بچے کا وزن مقررہ حد سے زیادہ ہے, جس سے صحت عامہ کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. واشنگٹن یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں 2 ارب سے زیادہ افراد مجموعی طور پر یا تو موٹے ہیں یا پھر معمول کے وزن سے زیادہ ہیں. زیادہ وزن اور موٹاپے کی اس فہرست میں پاکستان دنیا میں 9ویں نمبر پر ہے. میں نے لاہور کی ایک جانی پہچانی ڈاکٹر سے بات کی. ڈاکٹر مبشرہ خان صحت اور بہتری پر مقامی چینلز کے ذریعے آپ کو اکثر مفید مشورے دیتی رہتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں موٹاپے کی بنیادی وجہ کیا ہے.
زندگی گزارنے کا ہے, نمبر 1, نمبر 2 سٹریس. یہ دو چیزوں کو بہت زیادہ سیریس ہائی پیس پہ لے کے جا سکتے ہیں ہم لوگ اگر کہیں تو, یہ پھر میڈیکل ایشوز کی طرف آتے ہیں.
اچھا, تو سٹریس آپ نے کہا,
جی
کچھ بتائیں گے کس نوعیت کے سٹریس.
سٹریس ہے جیسے اگر ان امپلائمنٹ ہے, جاب کی اگر پرابلم ہے, فائنینشلی سیکٹر میں اتنا زیادہ بیلنس نہیں ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن کی شکایت ہوتی ہے, انگزائٹی ہے, دوسری چیزیں جو گھر میں بیٹھے جیسے خواتین ہیں ان کو بہت زیادہ, جیسے فیملی ڈومیسٹک وائلنس کے آ گئی ہیں, یا اگر لائف سٹائل کے ایشوز دیکھا جائے تو کچھ کرنے کو نہیں ہے. تو بیسکلی اگر وہ اپنا ٹائم بتانا چاہیں تو کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے
اسے ٹینشن پیدا ہوتی ہے. سٹریس
بالکل بالکل اس کو انگزائٹی کہتے ہیں بیسکلی.
پریشانی
پریشانیاں کو ماڈریٹ وے پہ اگر کہا جائے تو یہ سٹریس سے لے کے ڈپریشن میں کنورٹ ہوتی ہے, ڈپریشن کو کنورٹ کر کے یہ انگزائٹی, یعنی اپنی آپ کو کسی بھی نوعیت پہ یعنی کوئی بھی پرابلم لے کے اوور سٹریس آؤٹ کرنا,
تو
یعنی اس کو ایک بہت زیادہ بڑا
ٹھیک
میٹر بنا لیں.
ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر مبشرہ, خوش رہنے کا کوئی طریقہ بتائیں نا ہمیں, خوش کیسے رہا جائے؟
اگر سب کو فارمولا, اگر خیر فارمولا تو میں بتا دیتی ہوں, اگر عمل کریں تو آئی وڈ سے
بالکل بالکل بتائیے, میں تو بالکل تیار ہوں, میں تو تیار ہوں.
دیکھیے, ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو بہت زیادہ اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. نمبر ٹو, ایکسیپٹنس لیول نہیں رہتا, یعنی ہم جس حال میں ہیں خوش رہنا چاہیے. ہماری جو ہائر ایکسپیکٹیشن ہے, اگر ایک نارمل پیس پہ دیکھا جائے, جو بھی ہمیں اچھی آسائشیں مینس پرووائڈیڈ ہیں, اس کو ہم بہت لیٹ گو کرتے ہیں. یعنی اگر یہ چیز ہیں تو اب اس سے زیادہ ہم نے ہائر, اچھی گاڑی ہو گئی, اچھی جاب کے سلسلے لے لیں یا لائف اسٹائل لے لیں, ان چیزوں کو لے کر ہم بہت زیادہ اوور اسٹریس آؤٹ کرتے ہیں. یعنی اس میں کوئی ہمارا اسکیڈول آؤٹ نہیں ہوتا کہ 9 to 5 کی ہے ہماری ورک, اس کے بعد ہم نے فیملی کو ٹائم دینا ہے یا نیوٹریشن بیس کو فالو آؤٹ کرنا ہے. بیسکلی جو پاکستان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ بہت ریورس چلتا ہے, یعنی سلوز مارننگ بہت زیادہ سلو ہوتی ہے اور 12 یا 1 بجے سے کام اوور نائٹ چلتا ہے. اور جہاں تک میل کا سوال ہے, وہ میل کو مارننگ میلز کو
سکپ کیا جاتا
ہے. جی بالکل, صبح کا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ ہم یوزلی سکپ کرتے ہیں, اور جو لنچ ٹائم ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. اور پھر رات میں ہے لیٹ نائٹ ڈنرز ہوتے ہیں, یعنی بہت زیادہ 11 یا 12 بجے رات کے کھانا ہوتا ہے, تو وہ ایک بہت زیادہ مطلب نارمل لائف اسٹائل میں نہیں آئے گا. بٹ ادر وے, اگر دوسرے کلائنٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو اس میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو وہ اب بریکفسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی صبح کا جو ناشتہ کر کے جاتے ہیں, وہ ایکسٹریملی ہیوی ہوتا ہے. جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ میل ہوتا ہے, وہ ہم اسکپ کر لیتے ہیں. 4 یا 5 بجے ہم نے پھر اندر ایک چھوٹا سا اور مڈ بریک لے لیا, یعنی میل کو اور ایڈوانس کر لیا, جیسے سموسے ہو جاتے ہیں, پکوڑے وغیرہ. اور 8 بجے کے بعد جو ہمارا میل ٹائم ہونا چاہیے, اگین اس کو ہم لے جاتے ہیں 11 یا 12 یا 2 بجے. تو اوور نائٹ بنجنگ بھی بہت زیادہ چلتی ہے, یعنی اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ان بٹوین کھانا بھی کھا رہے ہیں بالکل, اور بیٹھ گئے, یعنی کھانا کھا کے ہم نے بالکل کھانا کھانے کے بعد ہم بیٹھ گئے, اس کو ہم نے میٹابولزم کو مطلب خود ہی نظر کر لیا, اور اس پہ کوئی ایکسرسائز فارم نہیں کیا.
یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ورزش کی کوئی جگہ مجھے لگتا ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہے.
بالکل بھی نہیں ہے, آئی وڈ سے کم نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. کراچی اگر لیا جائے تو بہت زیادہ ہے اویئرنیس اب, بٹ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پورے ہم انٹیریئر ہیں یا اندرون پاکستان جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, ہم ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ایکسرسائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ میڈیکلی اگر آپ دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ فائدے دیتے ہیں. یعنی آپ کا کولیسٹرول لیول نیچے رہتا ہے, پلس آپ کو ہارٹ کی پرابلمس نہیں ہوتی, ہائی بلڈ پریشر شوٹ نہیں ہوتا. تو ان سب چیزوں سے اگر بچنا ہے, جو گولڈن فارمولا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں ٹائم پر, اپنے میلز نے کوئی میل سکپ نہ کریں, دودھ کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے.
ٹھیک, تو یہ جو فارمولا ہے اس کو اب اگر میں سمیٹنا چاہوں, کیونکہ ریڈیو پر ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے ہمارے پاس,
بالکل.
تو یہ جو فارمولا آپ نے بتایا, اگر میں اسے کہوں, اگر میں آپ کی باتیں استعمال کر کے کسی کو مشورہ دینا چاہوں, تو اس فارمولے کو اگر میں یوں بیان کروں کہ وہ کہتے ہیں رنجش کی باتیں بھلا دیں, محبت کریں, خوش رہیں, مسکرا دیں, تو کیا یہ درست ہوگا یا نہیں؟
بالکل.
یہ تھی اس صحت کی ماہر ڈاکٹر مبشرہ خان, جن سے میں نے آج لاہور میں بات کی. پاکستان کے نیم خود مختار قبائلی علاقے ایف آر بنو میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے 2 بم حملوں میں کم سے کم 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. تاہم ابھی تک کسی تنظیم کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی. پشاور سے رفعت اللہ اور اکزئی.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ آج صبح شمالی وزیرستان کے سرحد کے قریب واقع ایف آر بنو کے علاقے میں پیش آیا. بیان کے مطابق شدت پسندوں کی طرف سے دیسی ساخت کے 2 بم سڑک کے کنارے نصب کیے گئے تھے, اور جو ہی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں وہاں سے گزری تو اس دوران 2 دھماکے ہوئے, جس کے نتیجے میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے. تاہم ابھی تک کسی تنظیم کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے. خیال رہے کہ ایف آر بنو سے متصل قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ چند دنوں سے حالات بدستور کشیدہ بتائے جاتے ہیں. 10 دن قبل سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف بڑی کارروائی کا آغاز کیا تھا, جو 3 روز تک جاری رہی تھی. اس کارروائی میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جیٹ طیاروں اور توپ بردار ہیلیکاپٹروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا تھا, اور اس دوران حکام کے مطابق 100 کے قریب شدت پسند مارے گئے تھے. تاہم مقامی ذرائع نے ہلاکتوں کی تعداد 150 کے لگ بھگ بتائی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق جیٹ طیاروں کی بمباری سے میرانشاہ اور آس پاس کے علاقوں میں کئی مکانات اور دکانیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ اس آپریشن کے باعث سینکڑوں خاندانوں نے بے گھر ہو کر بنو اور آس پاس کے علاقوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کارروائی کے بعد قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور ایسے واقعات میں اب تک 10 کے قریب سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔
یہ تھے پشاور سے رفعت اللہ اور اکسائی۔ اور آج ہمارا پروگرام شروع ہونے سے کچھ ہی دیر قبل ہماری بی بی سی کی ویب سائٹ bbcurdu.com نے اپنی لیڈ سٹوری بدلی ہے۔ اس وقت ہماری لیڈ سٹوری یوسف رضا گیلانی اور امین فہیم کے بارے میں ہے، جن کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ کراچی کی انسداد بدعنوانی کی ایک عدالت نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان دونوں پر تحقیقاتی ادارے نے بدعنوانی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ موقع ملے تو یہ خبر ضرور پڑھیے گا، ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہماری ویب سائٹ کے اوپر آئی ہے۔ اب کچھ ذکر پاکستان کے نوجوانوں کا۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کے 30% نوجوانوں کا بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، اور حکومت اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کا حل انٹرپرینورشپ یعنی اپنا کاروبار شروع کرنا ہے۔ حکومت وقت نے بھی اقتدار سنبھالتے ہی آسان قرضوں کے اجراء جیسے اربوں روپے کے منصوبوں کا اعلان کیا، جن پر کچھ حد تک عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے، تاکہ پاکستانی نوجوان اپنے کاروبار شروع کر کے اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ لیکن پاکستان میں اپنا کاروبار، یہ کس قدر حقیقت پسندانہ خیال ہے، اور کیا زمینی حقائق نوجوانوں کو اپنے تئیں آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں؟ ہماری ساتھی نوشین عباس نے اپنی اس رپورٹ میں یہی جاننے کی کوشش کی ہے۔
بابر ایک گرافک ڈیزائنر ہے جو اپنا چھوٹا سا کاروبار چلا رہے ہیں، لیکن بابر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اپنا کاروبار شروع کرنا اتنا آسان نہیں۔ کچھ ایسی بنیادی مشکلات ہیں جن کی طرف حکومت دھیان نہیں دے رہی ہے۔
ان دی فرسٹ ورلڈ اگر آپ فیل بھی ہو جاتے ہو ایز این انٹرپرینور، آپ کی پھر بھی واہ واہ جائے جائے۔ یہاں بےچارے ہمارے انٹرپرینور بڑے ڈرے ڈرے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یار پیسہ ڈوب گیا تو بس پکڑے جائیں گے۔ میرے لیے میں خوش تبھی ہوں گا جب وہ لوگ جو ملک کا سیکیورٹی کا اپریٹس ہے اس کو ٹھیک کر دیں گے، تو باقی سب چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے میرے حساب سے۔
عالمی بینک کی ایک تحقیق کے مطابق ایسے ممالک کی فہرست میں جہاں کاروبار آسانی سے کیا جا سکتا ہے، پاکستان 110 نمبر پر آ گیا ہے۔ کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے پاکستان پہلے 98 نمبر پر تھا اور اب 105 نمبر پر آ گیا ہے،
کیونکہ حکومت نئی راہیں کھولنے کے لیے ضروری سہولیاں جیسے تعلیم، سیکیورٹی، بجلی اور سرمایہ مطلوبہ پیمانے پر مہیا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس لیے کاروباری صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان وہ راہیں اختیار کر رہے ہیں جن میں کم سے کم سرمایہ کی ضرورت ہو۔
حکومتی ادارے بھی نوجوان نسل کو بے روزگاری سے نجات دلانے کے لیے تجارتی شعبے میں ہی کھپانا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سرمایہ کی قلت اور دانشورانہ حقوق کے لیے قوانین کی عدم موجودگی جیسے مسائل میں ان کا کیا مستقبل ہے؟ زہرا علی اپنا کاروبار چلاتی ہیں اور ان کا کہنا ہے،
آج کل ایک اور بھی دور آ گیا کہ آپ کے پاس کافی آن لائن پلیٹفارمس بھی ہیں جس کے تھرو آپ اپنے آئیڈیا کو صرف پاکستان میں نہیں بٹ آپ باہر کے بھی لوگ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے تو مسائل تو ہیں لیکن ان کا حل بھی ہے ساتھ ساتھ۔
پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے نوجوانوں کے لیے بزنس پروگرام شروع تو کیے ہیں لیکن انہیں تنقید کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود حکام کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے قائم ادارے سمیڈا سے منسلک نادیا جہانگیر کہتی ہیں،
نوجوانوں کو انٹرپرینور بننا بہت اہم ہے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر ہے ہماری اکانومی کا، کیونکہ نہ صرف ایک نوجوان اپنے لیے معاشی ذرائع پیدا کر رہا ہوتا ہے بلکہ ایک امپلائی کی جگہ امپلائر بنتا ہے اور بہت سے اور لوگوں کے لیے بھی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرتا ہے۔
اگرچہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کاروباری صلاحیت ہی پاکستان میں نوجوان نسل کے لیے روزگار کا بہترین راستہ ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کو نوجوانوں کے لیے ابتدائی مرحلے میں ان کی مدد اور رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوگی اور ساتھ ہی میں ماحول کو سازگار بنانا ہوگا۔ نوشین عباس، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اب ذکر امریکی مصنفہ اور شاعرہ ڈاکٹر مایا اینجلو کا. انہوں نے مضامین کی 3 کتابیں سوانح عمری کی 7 جبکہ شاعری کی متعدد کتابوں کے علاوہ انہیں ایسے ڈرامے فلمیں اور ٹی وی شوز لکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے جو 50 سال کے طویل عرصے تک نشر ہوتے رہے. مایا اینجلو 86 برس کی عمر میں گزشتہ رات امریکہ میں انتقال کر گئیں. نخمت ملک کی زبانی سنیے.
Mr. President and Mrs. Clinton, Mr. Vice President and Mrs. Gore, and Americans everywhere, a rock, a river, a tree, hosts to species long since departed, marked the mastodon, the dinosaur, who
20 جنوری 1993 کو امریکی صدر بل کلنٹن کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر ڈاکٹر مایا اینجلو نے خصوصی طور پر لکھی اس نظم کو پڑھا جس کا عنوان کا ترجمہ ہے صبح کی نبض پر. اور یوں وہ امریکہ کے کسی بھی صدر کی حلف برداری میں مدعو ہو کر نظم پڑھنے والی دوسری امریکی شاعر ٹھہری. مایا اینجلو کی زندگی اور ان کی شخصیت امریکہ میں انتہائی محبوب مانی جاتی ہے. 4 اپریل 1928 کو امریکی ریاست میزوری کے شہر سینٹ لوئس میں پیدا ہونے والی مایا اینجلو بچپن میں نسلی تعصب کے ظلم و ستم دیکھتی رہیں مگر افریقی امریکی ثقافت کو اپنے دل میں سمویا اور پھر پوری زندگی ان کی علم بردار رہیں. 1954 اور 1955 میں ڈاکٹر اینجلو نے یورپ کا سفر کیا جہاں انہوں نے فنون لطیفہ میں مہارت حاصل کی. انہوں نے تھیئٹر، ڈانس اور ٹیلی ویژن شوز میں پرفارم کیا. 1958 میں وہ نیو یارک چلی گئیں جہاں انہوں نے ادبی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا اور اسٹیج ڈرامے لکھے اور ان میں اداکاری بھی کی. ڈاکٹر مایا اینجلو نے زندگی کا کچھ حصہ مصر اور افریقی ملک گھانا میں بھی بسر کیا جہاں وہ موسیقی اور ڈرامے کی تعلیم دیتی رہیں. امریکہ سے باہر گزرنے والی زندگی کے دوران مایا اینجلو نے کئی زبانوں پر عبور حاصل کیا جن میں فرانسیسی، ہسپانوی، اطالوی، عربی اور مشرقی افریقی زبان فانٹی شامل ہیں. امریکہ میں ادب اور ثقافت کی حیات نو کی علمبردار کے طور پر پہچانی جانے والی ڈاکٹر مایا اینجلو کی کتاب آئی نو وائی دا کیجڈ برڈ سنگز، میں جانتی ہوں پنجرے میں قید پرندہ کیوں گاتا ہے، 1969 میں ڈاکٹر مایا اینجلو کی وہ سوانح عمری تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ نسلی تعصب اور دکھ سے نمٹنے کے لیے ادب کی محبت کتنی طاقتور ہو سکتی ہے. 1970 میں اس کتاب کو امریکہ کے قومی کتاب ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا. اس کتاب کو سکولز اور یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جاتا رہا. امریکہ کی اس محبوب شخصیت کی وفات پر ان کے خاندان والوں نے بتایا کہ وہ 86 برس کی عمر میں اپنے گھر میں انتہائی پرسکون حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. ان کی وفات پر جہاں دنیا بھر میں ادب اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے انتہائی گہرے دکھ کا اظہار کیا، وہیں امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا مایا اینجلو کی لکھی عظیم کہانیاں سچی ہیں. مایا اینجلو کی وفات سے 4 دن قبل انہوں نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام چھوڑا جس کا ترجمہ ہے، اپنی آواز سنیں کیونکہ اس خاموشی میں آپ کو خدا کی آواز سنائی دے گی.
And into your brother's face, your country, and say simply, very simply, with hope, good morning.
امریکی مصنفہ اور شاعرہ مایا اینجلو 86 برس کی عمر میں گزشتہ رات امریکہ میں انتقال کر گئیں. امریکہ کی اس مقبول ترین اور ہر دل عزیز خاتون اور مصنفہ کی زندگی اور ان کے کام پر نظر ڈالی تھی ہماری ساتھی نخبت ملک نے. ایک دو اور چیزیں میرے پاس تھیں، میری خواہش تھی کہ وقت ہوتا تو آپ کو سناتا. آئی فون اور آئی پیڈ بنانے والی دنیا کی مشہور ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے ہیڈ فون بنانے اور موسیقی کی سٹریمنگ سروس فراہم کرنے والی کمپنی بیٹس الیکٹرانکس کو خریدنے کی تصدیق کی ہے. مزیدار خبر ہے، ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، اگر چاہیں جب چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری یہ کہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور خیبر پختونخوا کے سابق صوبائی وزیر میاں افتخار حسین آج کل لندن میں ہیں. کل ہمارے دفتر آئے تھے، ہم سے بات کی اور کہا کہ تحریک طالبان پاکستان تقسیم ہونے سے کمزور پڑ گئی ہے اور پاکستان کی حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ان کا یہ انٹرویو بھی آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہماری آج کے پروگرام کی میری ایڈیٹر تھیں ہنیا علی اور پروڈیوسر نازیہ میمن. لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈانی کاکس, اور اسلام آباد میں میرے ساتھی, پرانے ساتھی اور میرے دوست اسرار الحق. اب وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. یہاں لندن میں ہم سب کو اجازت دیجیے, شب خیر.
پاکستان میں پسند کی شادی پر عدالت کے باہر عزیزوں کے ہاتھوں صفاقی سے فرزانہ پروین کے قتل کے دو روز بعد وفاق اور پنجاب کی حکومتوں نے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں. ادھر بھارت کی ریاست اتر پردیش میں دو کم سن لڑکیوں کی لاشیں آم کے درخت سے لٹکی ملی ہیں, جن کے گینگ ریپ اور قتل کے سلسلے میں دو پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. مشرقی یوکرین کے باغیوں نے فوج کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے, جس میں سوار ایک جنرل سمیت 14 یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں. ترکی کی آئینی عدالت نے یوٹیوب ویب سائٹ پر حکومت کی پابندی کو آزادی اظہار پر قدغن کہا ہے اور ویب سائٹ کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے. اور یورپی مبصرین نے مصر کے صدارتی انتخاب کو شفاف قرار دیا ہے, جس میں فوج کے سابق سربراہ عبد الفتاح السیسی واضح برتری سے کامیاب ہوئے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.